گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سجد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک قیامت کے دن آنکھ سے، کان سے اور دل سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ فرض علوم کا سلسلہ ہے آج کے ہمارے اس بیان کا موضوع، جن کا تعلق باطنی گناہوں میں سے ہے، اور یہ وہ امراض ہیں، یہ وہ گناہ ہیں، وہ برائیاں ہیں کہ جن کا علم سیکھنا بھی آدمی پر فرض ہے۔ نہ صرف علم سیکھنا بلکہ ان کے معالجات یعنی علاج کرنا، ان باطنی بیماریوں کو اپنے آپ سے دور کرنا، یہ بہت اہم اور ضروری حصہ ہے۔ کیونکہ باطنی گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ عموماً ظاہری علوم کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، ان کے بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لیکن باطنی امور کے جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمیں سننے کو کم ہی ملتا ہے، جن کے بارے میں عموماً نصابی کتب خالی ہوتی ہیں، چاہے وہ مدارس کی تعلیمات ہوں یا اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیمات ہوں، ان میں ان کی طرف توجہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ باطنی گناہ مہلکات جو ہلاک کر دینے والے ہیں، فرمائے ان کے بارے میں جاننا، ان کا علاج کرنا، یعنی ان سے اپنے آپ کے اپنے دل کو پاک صاف کرنا، یہ بہت اہم فریضہ ہے، فرائض میں سے یہ ہے۔ دل کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، اچھی صفات بھی ہوتی ہیں اور بری صفات بھی ہوتی ہیں۔ اچھی صفات آدمی کے اندر سخاوت ہو، آدمی میں اخلاص ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، توکل ہے اللہ پر، رحم دلی ہے، عفو درگزر کرنے کا ملکہ ہے، یہ اچھی صفات ہیں اور ایک مسلمان کے لیے بڑی محمود اور مطلوب شرع یہ صفات ہیں کہ یہ اس میں ہونی چاہیے۔ بعض صفات وہ ہیں جو بری صفات ہوتی ہیں، اور بری صفات میں ریا ہے، تکبر، بخل، بدگمانیاں، ناشکری کرنا، اللہ کی ذات پر توکل نہ رکھنا، عجب یعنی اپنی خود پسندی میں پڑ جانا، حب جا، جاؤ مرتبہ، عزت چاہنا، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بٹھانے کے لیے اعمال یا کوشش کرنا، تو یہ بری صفات کے کیٹیگری میں۔ تو آدمی کو اتنی پہچان ہونا ضروری ہے کہ وہ کم از کم ان باتوں کی علامات کو جانے، ان کی پہچان اس کو حاصل ہو کہ آیا کون سی صفات اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، کون سی صفات اس کے اندر رس چکی ہیں، بس چکی ہیں، تاکہ وہ ان کی مطابقت سے ان کا علاج بھی کرے اور ان بری صفات کو دور کرتا رہے اور اچھی صفات کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو عموماً جب بیماری کا علاج ہوتا ہے تو آدمی تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے جب بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ باطنی بیماریوں کا بھی جب علاج ہوگا تو ضمن میں وہ اچھی صفات اس کے اندر خود بخود آتی جائیں گی، ریاکاری کا خاتمہ ہوگا، اخلاص اس کے اندر آ جائے گا۔ کہ ریاکاری کا خاتمہ تبھی ہوگا جب اخلاص کی دولت اس کو مل جائے گی۔ اسی طرح اور جتنی بیماریاں ہیں، تکبر کا خاتمہ ہوگا تو انکساری، عاجزی، اچھی صفت اس کے اندر آ جائے گی۔ تو بدگمانیاں ختم ہوگی تو حسن ظن اس کے پاس آ جائے گا، اچھے گمان کرنا یہ آ جائے گا۔ تو یہ ایک چیز کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ دوسری چیزیں خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ بستی رہیں گی، اور جب اچھی صفات اس طرح آتی رہیں اور دل پر اچھی صفات کا ہی غلبہ رہے تو انشاءاللہ دل بھی جو ہے وہ پاک رہے گا، صاف رہے گا۔ تو اس لیے باطنی گناہوں کو جاننا، ان کا علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے اس بیان میں مختلف فرض علوم کے کورس کے دوران ان باطنی گناہوں کے حوالے سے بھی، اخلاقیات سے متعلق بھی چند بیانات کا سلسلہ ہوا۔ آج ہم تکبر اور بدگمانی کے بارے میں کلام کریں گے اور ان کے علاج، علامات یہ ہم سننے کی یہاں پر جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالی ہمیں صحیح درست سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں خود کو دوسروں سے افضل جاننا اور دوسروں کو اپنی نظروں میں حقیر جاننا، خود کو اچھا بہتر اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور تکبر کہ خود کو اچھا جاننا، دوسروں کو حقیر جاننا، کبھی تو ایسا ہے کہ تکبر کی بعض صورتیں تو کفر والی ہوتی ہیں، جیسے تکبر اللہ عز و جل کے مقابلے میں کوئی تکبر کرے. جیسا کہ فرعون کا تکبر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بیان کیا گیا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. ترجمہ کہ میں تمہارا سب سے اعلی اونچا رب ہوں تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس کی پکڑ فرمائی, گرفت فرمائی. یہ تکبر وہ جو اللہ عز و جل کے مقابلے میں ہے, یعنی اپنے آپ کو اعلی اچھا یا خدا ہونے کا اعلان کرنا. تو ایسا شخص خود وہ بھی کافر مشرک ہے اور اس کی پیروی کرنے والے, اس کو خدا ماننے والے, معبود ماننے والے, یہ خود اسی کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے. تو یہ پہلی تکبر کی ایک صورت کہ جو کفر والی صورت ہے. دوسری تکبر وہ بھی کفر والی صورت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں تکبر کرنا. انبیاء علیہم السلام کو حقیر جاننا, اپنے آپ کو بہتر جاننا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے کفار کے بارے میں کہ کافروں میں سے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حقیر جانا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور بد کلامی کی ہیں. اس طرح حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بارے میں حکم ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, ابلیس شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا. وجہ کیا بنی, سبب کیا بنا, تکبر. کہا کہ انا خیر من ہوں, میں ان سے بہتر ہوں, میں ان سے بہتر ہوں. اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں, مجھے جو ہے وہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو آگ سے بنایا گیا, اس کو مٹی سے بنایا گیا, تو یہ جو مٹی سے جس کو تخلیق کی گئی ہو میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں. تو سجدہ کرنے سے باز رہا تو پھر وکان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا, مردود ہو گیا, بارگاہ الہی سے دودکارا گیا. تو یہ نبی انبیاء کے مقابلے میں تکبر والی. تیسری صورت وہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا, اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا, دوسرے کو حقیر جاننا, اپنے ہم پلہ برابری کے حوالے سے ناپسند جاننا. المختصر, اپنے آپ کو بہتر اور افضل جاننا اور دوسرے کو حقیر جاننا, یہ تکبر جو مخلوق کے حوالے سے تکبر ہے. یاد رکھیں کہ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو تکبر سے صاف کرے, پاک کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تکبر, خیانت اور دین یعنی قرض سے بری ہو کر مرے گا وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور تکبر ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو تکبر اللہ کو ناپسند ہے, یہ صفت بری صفت ہے. انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ مختلف چیزوں سے تکبر ہوتا ہے, صدر الشریعہ, بدر الطریقہ, مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تصنیف بہار شریعت میں، بہار شریعت کے 16 حصے میں آپ نے تکبر کی چند باتوں کو ذکر فرمایا۔ تکبر کئی اور چیزوں سے بھی آدمی تکبر کے اندر پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مکانات کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا، طرح طرح سے ان کو آراستہ کرنا، تزئین کرنا، اچھے ریشمی دیگر ایسے پردے لٹکانا، اور اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود اس سے یہ ہے کہ زینت ہے، آرائش ہے، تزین کرنا ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے ایک وجہ سے جو ہے وہ کراہت بیان فرمائی، فرمایا کراہت ہے، اور کراہت کی وجہ یہ بیان جو ہے وہ کی گئی کہ عموماً ایسی چیزوں کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں کراہت بیان کی کہ تکبر میں نہ پڑ جائے، اور جو پڑ ہی ان چیزوں کی وجہ سے تکبر میں جائے، یعنی ان کے اندر اگر اس کا مقصد تکبر ہے، تفاخر ہے، فخر کرنا ہے، دوسروں پر فخر کرنا مقصود ہے، تکبر کرنا مقصود ہے، تو فرمایا یہ عمل بھی ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو فرمایا کہ کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عموماً ابتدان تو ایسی چیز پیدا نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ اس سے بچتا ہی رہ گئے۔ لباس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لباس کو، اپنی تہمت کو، ازار کو تکبر کے لیے تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کی اظہار جو ہے وہ تکبر کی نیت سے وہ نیچے لٹکاتا گئے، تو ایسے شخص کے بارے میں، یعنی یہ گناہگار ہے، ناجائز کر رہا ہے، اس شخص کے لیے فرمایا کہ لا ینظر اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، جو تکبر کے لیے اپنے کپڑوں کو لٹکاتا ہو۔ مکان کے لیے بھی تکبر ہو سکتا ہے، گاڑی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لباس کپڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لباس کپڑوں کا ایک انداز تو یہ کہ تکبر کے لیے کپڑوں کو نیچے لٹکائے، ہاں تکبر کی نیت نہیں ہے، تکبر کے لیے ایسا نہیں کرتا، کپڑے خود ہی اس کے ٹخنوں سے نیچے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر ناجائز کا حکم تو نہیں لگے گا۔ البتہ چونکہ یہ معاملہ مکروہ طنزی ہوگا، خلاف سنت ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی کی تہمت ہو یا شلوار ہو، پاجامہ ہو، یہ ٹخنوں سے اوپر رہے، لیکن اگر تکبر کی نیت نہیں ہے پھر نیچے ہو جاتی، تو پھر گناہ کا حکم نہیں لگے گا، لیکن کراہت تنزیہ اس میں، مکروہ تنزیہ ہونا اس کا ہے۔ تو اور جو سنت کے مطابق لباس سلوائے پہنے، ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا بھی اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ ایک ہے اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے کپڑے پہننے کے بعد دوسروں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کے زمرے میں، خود اچھا لباس پہنا ہے اور دوسروں کو حقیر جان رہا ہے، حالانکہ اچھا لباس پہننا یہ کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ اچھے مکان بنانا حلال طریقے کے مطابق، حلال اور جائز انداز طریقے اختیار کرتا ہوا آدمی مکان بھی بنائے، اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کرے، اچھا سے اچھا لباس استعمال کرتا ہے تو وہ کرے، اللہ تعالی نے دیا ہے خرچ کرے، اس کو خرچ کرے یا خرچ کرتا ہے، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ جب اس کا ذریعہ آمدنی حلال ہے، جس چیز پہ لگا رہا ہے اس کی کوئی شرع مندر ممانعت نہیں ہے، اور جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس میں کوئی ممانعت والا کام فیل نہیں ہے، تو اس کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں منع کر سکتے، جائز ہے۔ بلکہ یہ بھی مطلوب شرع ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، خرچ کر کے، اچھی نیت کے ساتھ اس کو کریں گے تو یہ اور عمل اس کا جو ہے وہ قابل ثواب ہو جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے. اور لیکن اگر انہی چیزوں کی وجہ سے لباس اچھا پہنا اور دوسرے کو حقیر جان رہا ہے کہ میں لباس اچھا ہے اس کا, دوسرے کو حقیر گھٹیا جاننا, یہ تکبر کے اندر اس کو ڈال دے گا. تو چاہے لباس ہو, گاڑی ہو, مکانات ہو, ان کے اندر یہ ضروری ہے کہ فخر, تکبر, یہ چیزیں آدمی کے اندر جو ہے وہ نہ ہو. اسی طرح ایک انداز یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سواری پر ہے اور اس کے ساتھ لوگ پیدل بھی چڑھ رہے ہیں. اب اگر یہ محض اپنی شان دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, اس کی نیت شان دکھانا ہے, تو تکبر کے لیے کرتا ہے تو بالکل اس کو منع کیا جائے گا, پھر اس کی ممانعت آ جائے گی. لیکن تکبر نہیں ہے, بعض کا تو ایسا ہوتا ہے ضرورت ہے, سواری ایک دو ہیں تو جو بزرگ اشخاص ہیں ان کو بٹھا دیا, کمزور ہیں, کوئی بیمار تھا, کوئی زخمی ہے, اس کو سواری پہ بٹھا دیا, بقیہ پیدل چلے, جائز بالکل. اسی طرح علماء, مشائخ, لوگ ان کے احترام کے لیے, عزت کے لیے ان کو سواری پہ بٹھاتے ہیں, خود پیدل چلنا ان کے ساتھ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, تو یہ بھی تکبر کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن ایسے شخص کو اپنے دل پر قابو برحال رکھنا یہ ضروری اور اہم ہے, اور اگر اس کے دل کے اندر ایسے فخر اور تکبر پایا گیا تو پھر اس پر اس کی جو ہے وہ گرفت اور پکڑ ہوگی. مال کماتا ہے, اب کوئی مال کمائے تو زیادہ سے زیادہ مال کماتا ہے, مال کمانے کی تو شرن ممانت نہیں ہے جب تک حرام کے اندر نہ پڑے, گناہ کے کاموں میں نہ پڑ جائے. حلال کمائے, جتنا کمائے, جتنا کمانا چاہتا ہے کمائے, حلال ذریعے سے کماتا رہے. لیکن اب اس میں بھی مختلف ارادے اور نیتیں عموماً, کہ مال کس لیے کما رہا ہے, قدر کفایت سے زیادہ کیوں کما رہا ہے. تو اگر اس نیت کے ساتھ کماتا ہے کہ میرے لیے تو کافی ہے جتنا ہے لیکن اب مزید میں کما رہا ہوں, وہ اس نیت سے کماتا ہے کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں, اعزاء ہیں, اقربا ہیں, ان میں جو غریب لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں گا, جب میرے پاس ایک ذریعہ ہے, اس سے مجھے آمدنی ہو رہی ہے, بچت ہو رہی, میں اس کے ذریعے اگرچہ میری کفایت سے زیادہ ہے تو میں اس لیے کما رہا ہوں کہ ان کی مدد کروں گا, غریبوں کو دوں گا, غریبوں کے ساتھ مدد کر کے ان کی دل جوئی کروں گا. تو یہ عمل, یہ مال کمانا بھی اس کا مستحب, یہ قابل ثواب ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ مال کمانے کا انداز, طریقہ وہ شریعت کے مطابق ہو. کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں اچھی نیت سے, اچھے ارادوں کے ساتھ کرتے ہیں, کرتے بھی ان کو یہ سمجھ کر کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی, لیکن اسی کام کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غیر شرعی باتیں ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عمل ہمارا گناہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو جو بھی کام ہو, اب بعض اوقات کوئی گناہ سے بچ کر کرتا ہے, شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس عمل کو جو ہے وہ بجا لاتا ہے. تو اب یہ کہ کاروبار شریعت کے مطابق کر رہا ہے, کفایت سے زیادہ کما رہا ہے, اس لیے کما رہا ہے غریبوں کو دوں گا, تو یہ اس کا عمل قابل ثواب ہو جائے گا. بلکہ یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ نفلی عبادات سے افضل یہ عمل آپ پہنچے گا, کہ یہ لوگوں کی اس میں مدد کرنا جو ہے وہ شامل پایا جا رہا ہے. اور اگر اس لیے جو ہے وہ کماتا ہے کہ مال دولت کی وجہ سے میری عزت وقار کے اندر اضافہ ہوگا, لیکن اس سے فخر اور تکبر مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, مال زیادہ ہوگا, میری عزت مقام میں برتری ہوگی, بلند مرتبہ ہوگا, لیکن تکبر فخر نہیں ہے. تکبر فخر نہیں ہے مطلب کہ اس مال کے ذریعے دوسرے پر فخر نہیں چاہ رہا, اور اس مال کے ذریعے دوسرے کو حقیر نہیں جان رہا. تو یہ وہ عمل ہے کہ جس یہ مباح ہے, یعنی نہ ثواب نہ گناہ اس پر. لیکن یہی مال اس لیے کماتا گئے کہ جس سے اس کا فخر مقصود ہے, تفاخر ہے, تکبر ہے تو اب یہ ناجائز اور گناہ کے زمرے میں آ جائے گا. تو اس لیے تکبر کے حوالے سے مختلف طرح طرح کے پہننے سے بھی کھانے پینے دعوتوں کے انتظام کرنے دعوتیں کرنے شادی بیاہ کرنے کئی کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس کے اندر فخر تکبر وہ شامل ہو جاتا ہے اور یہ بری صفت ہوتی ہے اور اس میں کئی باتیں ایسی کہ جن کی وجہ سے آدمی گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. آدمی اچھا سے اچھا کھانا پسند کرتا ہے کھائے, اچھا سے اچھا پینا پسند کرتا ہے پیئے, کھائے بھی پیئے بھی پہنے بھی, شرطیں وہی دو ہیں. فخر نہ کرے, تکبر نہ کرے, اسراف سے بچتا رہے, اور جن چیزوں کے ذریعے یہ چیزیں خرید رہا ہے آمدنی جو ہے وہ اس کی حلال طریقے سے ہو تو ٹھیک ہے, کرتا رہے اچھے ارادوں کے ساتھ, کوئی اس کو ممانعت والی بات نہیں. لیکن کہیں بھی اس نے کمی چھوڑ دی تو پھر یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ کے اندر پڑ جائے گا. تو اب کئی چیزیں یہ جو میں نے باہر شریعت کے حوالے سے یہ چند مثالیں بھی دیں تو جن کا تعلق ان چیزوں سے, تو اب آدمی جو ہے وہ اپنے آپ پر غور کریں اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز پر جو ہے وہ غور کریں کہ کیا یہ علامات ایسی علامات اپنے کاموں کو دیکھیں اور ایسی علامات کے اندر یہ بری علامتیں تو نہیں پائی جاتی میرے. جب بری علامات کو کہ ہر مرض کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں, ہر مرض کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہیں, بعض اوقات ہمیں نظر آنے والا مرض وہ کئی اور امراض کو ضمن میں لیا ہوا ہوتا ہے. تو جو ایک ماہر اچھا ڈاکٹر حکیم طبیب ہوتا ہے تو وہ پھر امراض کی جب تشخیص کرتا ہے اس مرض میں کیا ہے تو پھر کئی کئی اس میں وائرس نکلتے ہیں, کئی کئی معاملات اس میں نکلتے گئے, جراثیم طرح طرح کے اس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح دل کے ان امراض پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر پہلے تو مرض اور ان کی علامات ہمارے سامنے آئے, پھر ہم ان کے علاج کی طرف بڑھے. تو اب ہم اپنے چلنے پھرنے, کپڑے پہننے, گاڑی استعمال کرنے, مکانات, دیگر ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم علامات کے ذریعے یہ پہچاننے میں کامیابی ہمیں ہوگی کہ ہم واقعی ہی ہمارے اندر یہ علامت تکبر کی علامت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. ایک مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ تمنا رکھتا ہے, یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری تعظیم کی خاطر لوگ جو ہے وہ کھڑے رہیں, باادب جو ہے وہ کھڑے رہیں تاکہ میرا مقام مرتبہ دوسروں پر ظاہر ہو. اس ارادوں کے ساتھ جب تک میں کھڑا ہوں لوگ کھڑے رہیں, کسی مجلس میں جائیں تو لوگ فوراً کھڑے ہو کر استقبال کریں, بیٹھے بیٹھے استقبال نہ کریں. گھر پہ آؤں تو میرے استقبال کے لیے بھائی کھڑے ہو جائیں, میرے استقبال کے لیے فلاں کھڑے ہو جائیں. تو یہ وہ ایک علامت ہے جس کے بارے میں ہم خود اپنے اندر غور کریں کہ کیا میرے اندر یہ علامت تو نہیں پائی جاتی, کیونکہ ظاہر ہے باہر تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں گھر کے حوالے سے بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے, میرے بھائی استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, دوسرے نہیں کھڑے ہوئے. اب اس پہ غور کریں اس علامت پر اور اس بات کو بھی دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اس کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم کا ہے جس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں, جس کو یہ طلب ہوتی ہے لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں. بلکہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جیسے عجمی کھڑا ہوا کرتے گئے کہ ان میں بعض بعض کی تعظیم کرتے گئے, تو ایسا نہ کرو. یہ علامت دیکھیں, اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کہیں تکبر کی آفت کے اندر تو نہیں پڑا. حال بتا یہ ہے اس کے لیے کہ جو آ رہا ہے, لیکن کسی کے عزت عظمت کو اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور لوگ محبتاً احتراماً ان کے لیے کھڑے ہوتے گئے, تو یہ اب اس کے اندر ممانعت والی بات نہیں ہے. کوئی عالم آتے ہیں, پیر صاحب آتے ہیں, کوئی اور ذی مرتبہ دینی طور پر ان کا مقام ہے, مرتبہ ہے, لوگوں کو ان سے کوئی دنیاوی کوئی مقاصد نہیں ہوتے, چاپلوسی نہیں ہے ان کی. اس لیے کہ یہ عالم دین ہے, ان کو علم کی زینت حاصل ہے, ان علماء کی, مشائخ کی, پیران نظام کی, ان کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوتے گئے, تو یہ ان کا کھڑا ہونا جائز اور اچھا عمل ہے, اور اپنی اچھی نیتوں ارادوں پر وہ ثواب کے بھی حقدار ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضرور حکم ہے کہ جو آ رہا ہے, جس کا ایسا استقبال ہو رہا ہے, وہ اپنے دل کو کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر سنبھالے گا. ایک اور علامت کہ کہیں آتے جاتے یہ خواہش کرنا کہ میرا کوئی شاگرد, کوئی دوست, کوئی رفیق, کوئی عقیدت مند برابر یا پیچھے پیچھے چلے, یعنی جس سے لوگوں کے اندر میری بڑھائی برتری ظاہر ہو, پیچھے آگے چلے اس لیے کہ لوگوں میں میرا ایک مقام مرتبہ ظاہر ہو, تو یہ جو اپنے ساتھ یوں چلنے کا انداز جو ہے وہ پسند ہے, لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فوکس ہو کہ یہ آدمی جس کی تعظیم کی جا رہی ہے, اور اس کو خود یہ پسند ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے. تو حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں جب تک کسی آدمی کے پیچھے چلنے والے ہوں تو اللہ تعالی سے اس کی دوری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اس میں بھی وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی آدمی خود نہیں بلکہ لوگ اس کی چاہت نہیں ہے, لیکن لوگ اس کی طلب میں رہتے ہیں, اس طرح رہتے ہیں اور محبت سے اس کا استقبال کرتے ہیں یا کہیں چھوڑتے گئے, تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے. ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خود یہ چاہت ہوتی ہے لیکن کس لیے ہوتی ہے, وہ اکیلے جانے سے گھبراتا ہے, کسی جگہ پر اس کو ڈر لگتا ہے, گھبراتا ہے, اب چاہتا ہے میرے ساتھ دو تین ہو میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں, تو یہ بھی جائز عمل ہے, اس میں بھی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. اسی طرح دشمن سے خوف ہے, کسی کی اذیت پہنچنے کا خوف ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دو چار چلیں, تو اس میں بھی کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن پھر وہی اہم بات کہ جس کے ساتھ چلا جا رہا ہے, جس کا استقبال ہو رہا ہے, اس کو اس حوالے سے خود جو ہے وہ سوچنا ہے اور اس حوالے سے خود اس کو دیکھنا ہے. ایک اور علامت یہ ہے کہ کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھے اور اس بات کو پسند کرے کہ لوگ میرے پاس آئیں, میں لوگوں کے پاس نہ جاؤں, لوگ میرے پاس آئیں. اس بارے میں ہم خود جو ہے وہ غور کریں کہ اگر ایسا مرض پیدا ہوا ہے تو کیوں پیدا ہوا ہے, کس وجہ سے پیدا ہوا ہے, اور بعض اوقات اپنی دینی یا دنیاوی مصروفیات کے پیش نظر کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن کسی کے پاس جانے کے لیے ذلت سمجھے, کسی کے پاس جانے کے لیے ذلت سمجھے, اور تو یہ پھر برائی کے اندر پڑے گا, یہ وہ علامت جو ہے وہ پائی جاتی. عام مصروفیتیں نہیں جاتا, اس وجہ سے کسی کے پاس نہیں جاتا, یا اس لیے لوگوں کے پاس نہیں جاتا کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھوں گا وہاں تو غیبتوں میں پڑ جاؤں گا, وہاں میں لوگوں کی جو ہے وہ برائیوں میں پڑ جاؤں گا, فضولیات میں پڑ جاؤں گا, لگ کاموں میں پڑ جاؤں گا, اس لیے لوگوں کے پاس جانے کو پسند نہیں کر رہا, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے, یعنی یہ اچھی بات ہے. ایک علامت یہ ہے کہ کسی کم تر آدمی, بظاہر جو کم تر لگ رہا ہے, اس کے پاس میں بیٹھ جانے سے آدمی کو تکبر آئے کہ یہ میرے پاس کیوں بیٹھ گیا, یہ گھٹیا آدمی ہے, کم تر آدمی ہے, یہ کیوں میرے پاس بیٹھا ہے, یہ ناگوار گزرے, اس کو خود کو افضل سمجھ رہا ہے, اس کو کم تر حقیر سمجھ رہا ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ تکبر کے اندر داخل ہیں, تکبر کی علامات میں سے گئے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی عابد, بہت بڑا عبادت گزار تھا, عبادت میں مشغول تھا, عبادتیں کر رہا تھا, یہاں تک اتنا بڑا مقام مرتبہ کہ بادل اس کے اوپر سایہ فکر رہتا. ایک آدمی گناہگار آدمی, اس نے دیکھا جاتے ہوئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ سب دھوپ میں اور اس کے اوپر بادل ہے. اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا, میں بھی توبہ کر لوں, اس کے پاس بیٹھ جاؤں, کوئی اچھے عمل مجھے بھی توفیق ہو جائے گی. وہ اس کے پاس گیا, جا کر بیٹھ گیا. اس عبادت گزار نے کہا کہ تم جو گئے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, زمانے کا بدترین آدمی, گناہگار آدمی, اور میرے پاس آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے, چلو یہاں سے جاؤ. اس کو دھتکار دیا, نکالا اس کو اپنے پاس سے. تو جب وہ شخص چلا تو وہ بادل جو سایہ کیا ہوا تھا یہ عبادت گزار پر, اب اس گناہگار آدمی کے ساتھ بادل بھی چلنے لگ جاتا ہے. اور اس وقت کے نبی کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان دونوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنی عبادتوں کا آغاز شروع سے کریں, کیونکہ عبادت گزار کی عبادت کو تکبر کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے, کارت کر دیا گیا. اور اس گناہگار کی اس نیت اور عاجزی کی وجہ سے اور اس اچھی نیت اور ارادے کہ میں اب نیکی کی طرف آ جاؤں, اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. دونوں شروع سے عبادت کریں. اب دیکھیے آپ, ایک ہلکا سا انجام, یعنی بظاہر عمل چھوٹا سا لگ رہا ہے, کتنے سالوں کی عبادت جو گیا وہ اپنی رائے گا اور ضائع اس نے کر دی. تو اس لیے آدمی اپنے پاس کسی دوسرے کو بیٹھنے سے یہ تکبر کرے کہ یہ کون سا آدمی جو ہے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے. لوگ آج غریب کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں پسند کرتے؟ وجہ یہ ہے, سبب یہ ہے کہ ان کو حقیر جانتے ہیں, تو یہ تکبر میں پڑتے ہیں. رشتہ داروں کے رشتہ دار ہوں گے, وہ غریب رشتہ دار ہوگا, امیر رشتہ دار ہوگا, دونوں کے معاملات میں بہت بہت فرق ہوگا. ان سے ملاقات, ان سے تعلقات, یہ سب معاملات. سگی بہنیں ہوں, سگی بہنیں ہوں, بعض بہنوں کی شادی امیر گھرانے کے اندر ہوگی, بعض بہنوں کی شادی غریب کے اندر ہوگی. ہیں بہنیں ہیں, قریبی رشتہ ہے, لیکن اس کے باوجود آدمی ان سے پھر ملاقات, ان کے طریقے کار میں کئی فرق آ جاتا ہے. امیر کو جو گیا وہ کلام کرتا ہے تو کسی اور انداز سے, غریب سے تو کسی اور انداز سے. تو یہ غور کرتا رہے, ان علامات کو دیکھتا رہے. اگر یہی فخر تکبر والی اس کے اندر یہ علامت پیدا ہوتی ہے تو بالکل یہ قابل گرفت علامت ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا, اور یہی توقع رکھنا لوگ مجھے سلام کرتے رہیں, لوگ میرے پاس آتے رہیں, سلام کرتے رہیں, پیش ہوتے رہیں. یہ حقارت کی وجہ سے کسی سے سلام نہیں کرتا. یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے. سلام کرنا تو مسافہ نہ کرنا, اس لیے مسافہ نہ کرنا حقیر جانتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو یہ بھی اگر حقیر جان کر یہ عمل کرتا ہے, یہ اس کو جو ہے وہ تکبر میں ڈالے ہوئے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو غور کرتے رہیں, جو یہ علامات چند ایسی جو ہے وہ پائی جاتی. کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرنا, مشورہ نصیحت کو قبول نہ کرنا, اور اپنی نصیحت اور مشورے کے بارے میں یہ رکھنا کہ یہ بس اس کو فوراً قبول ہی کرے, اپنا مشورہ قبول کرے, مشورہ قبول نہ ہوا ناراضگی کا اظہار کرے, منہ پلائے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے کہ میری بات یہ مانے, میں نہ ان کی مانوں, ان کی باتوں کی کیا اہمیت ہے, میرے لیے وہ نہیں کوئی اہمیت ہے, لیکن میری بات یہ مانے. یہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ علامات تکبر میں سے ہیں. اسی طرح اپنی جو ہے وہ بحث و تکرار کے اندر ہمیشہ غالب آنے کے لیے غالب آنا پسند کرے, اور دوسرے کی تقلید یعنی اس کو غلط قرار دینا ہی اس کو محمود پسندیدہ گئے, اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی گئے. یہ بھی کیوں؟ اس لیے, اگر اس لیے کرتا ہے کہ یہ اگر تو بات ہی ٹھیک ہے, درست بات ہے, تو وہ ایک جدا بات ہے. لیکن ہر وقت یہی رکھنا, جو میری رائے, جو میری سوچ, وہ اعلیٰ ہے, یہ حقیر آدمی ہے. اگر اس کو کیا پتا کہ کیا چیزیں ہوتی, کیا سوچ ہوتی, کیا بات ہے. ان کو حقیر جانتا ہے. تو یہ بھی تکبر کی جو ہے وہ وبا کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. کسی کو حقیر جان کر اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ سستی کرنا حقیر جانتا ہے. اس لیے حقیر جان کر اس کے حقوق پورے نہیں کرتا. کیا کر لے گا یہ غریب آدمی؟ مزدور ایک سیٹھ کا کیا کر لے گا؟ نوکر ایک سیٹھ کا کیا کر لے گا؟ ملازم آدمی اپنے جو ہے وہ سیٹھ کا سپروائزر کا یا اس بڑے جو ہے وہ درجے والے کا یا بڑے افسر کا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کر لے گا میرا؟ تو یہ اس کو حقیر جان کر ہی اس کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کر رہا. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ علامات تکبر ہیں, تکبر کی جس کے اندر جو ہے وہ نمایاں علامات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکبر کے انداز سے آدمی چہرے کے, جسم کے, ہاتھوں کے, پاؤں کے حرکات و سکنات سے تکبر ظاہر ہوتا ہے. بظاہر یعنی اس کی بات کی, اس نے بات کر کے اپنے آپ کو منہ پھلایا, ٹیڑھا جو ہے وہ اپنے آپ کو بٹھایا, فخریہ انداز, تکبرانہ انداز سے بیٹھنا اس کا, تکبرانہ انداز سے چلنا, اترانا, تو یہ وہ انداز ہے جس سے تکبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ تکبر کے کلمات کو اپنی زبان سے بول دینا, دوسرے کو واقعی ہی گھٹیا بتانا, جاہل بتانا, اس دوسرے آدمی کو حقیر جاننا اور بتانا, یہ زبان سے بول دیتا اس کو. تو یہ یاد رکھیں کہ جو اس طرح کے احوال, اقوال, افعال ہوتے ہیں تو جن کے جو گئے یہ انداز پائے جاتے ہیں تو یہ بھی تکبر ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ دل کے اندر تکبر موجود ہو. ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے یہ تکبر میں پڑا ہوا ہے, یہ بیٹھا ہے اس طرح یہ تکبر کے اندر ہے. لیکن اگر اس کے دل میں یہی ہے, وہ دوسرے کی بات اس انداز سے سنتا ہے, تو یہ تکبر کی جو ہے وہ علامات میں سے ہے. تو دل میں اگر تکبر ہے تو بالکل لازمی سی بات ہے کہ اس کو تکبر کہا جائے گا. کئی اسباب ایسے جن کی وجہ سے تکبر آتا ہے, یہ چند علامتیں ہیں جو میں نے ابھی عرض کی. کسی کو حقیر جاننا, گھٹیا جاننا, کسی کی جو ہے وہ اپنی بات کو ہمیشہ سچائی کی طرف رکھنا, اپنی بات منوانے کے لیے رکھنا, اپنے مشورے کو منوانے کے لیے رکھنا, دوسروں کی بات نہ ماننا, ان کا نہ مشورہ ماننا, نہ ان کے حقوق ادا کرنا. تو اس میں بعض اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی تکبر میں پڑ جاتا ہے. اب یہ چند اسباب ہیں, یا آپ تحریر کر لیں, اس کو دیکھیں, غور کریں کہ کبھی آدمی علم کی وجہ سے تکبر میں پڑتا ہے. علم, نمبر دو, عبادت کی وجہ سے تکبر میں پڑتا ہے. نمبر تین, مال دولت کی وجہ سے تکبر میں پڑتا ہے. نمبر چار, اعلی خاندان, حسب و نسب, اس کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا ہے. نمبر پانچ, کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا ہے. نمبر چھ, کامیابیاں ہی کامیابیاں, جو کامیابی کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا ہے. نمبر سات, حسن, جمال, خوبصورتی کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا ہے. نمبر آٹھ, طاقت, قوت کی وجہ سے تکبر کے اندر پڑ جاتا ہے. اور بھی اس طرح کے کئی اسباب ہیں غور کریں تو, لیکن چند یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے عمومی اوورآل لوگوں کے اندر دیکھا جائے تو تکبر کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. علم دین سیکھنا سکھانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. عالم بننا یہ بھی سعادت کی بات ہے. بلکہ بعض علم تو وہ ہیں کہ جن کا سیکھنا آدمی پر ویسے ہی شریعت مطہرہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے, جیسا کہ یہ ہم یہاں پہ فرض علوم کورس کا ہی یہ سلسلہ ہے. اور کتنے جو ہے وہ دو ماہ سے تقریباً یہ نشستوں کا سلسلہ جاری ہے. تو اس کورس میں مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرض چیزیں, واجبات چیزیں وہ سیکھیں کہ جن کی وجہ سے گناہ میں آدمی پڑتا ہے, ان چیزوں کو سیکھیں. تو علم بعض اوقات تو سیکھنا ہی اس کا حسب حال فرض ہے، لیکن علم کی آفت یہ ہے کہ علم کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا، ایک سبب یہ بھی بن جاتا ہے کہ علم ہے، علم کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ اب کم علم اسلامی بھائیوں کو ڈانٹنا، ان کو حقیر جاننا، ان کو بات بات پر انہیں جھاڑنا، جاہل ہونے کا طعنہ دینا، طرح طرح کے برے القابات سے لا علم، کم علم، جاہل آدمی، دیہاتی، پینڈو، طرح طرح کے اس طرح کے جو گئے وہ برے القابات سے ان کو کہنا کہ یہ ایسا شخص ہے، تو یہ بہرحال اس پہ جو ہے وہ غور کرے۔ آفت علم، جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ علم کی آفت تکبر ہے۔ علم تو اچھی چیز ہے، علم وہ زینت ہے جو ساری زینتوں میں سے اچھی زینت، کہ علم دین اس نے سیکھا ہوا ہے، بہت اچھی زینت ہے، اس نے دین کا علم سیکھا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تکبر میں پڑتا ہے، تو یہ آفت علم ہے، اس کی وجہ سے اگر تکبر میں پڑتا ہے، علم کی آفت ہے۔ ایسے شخص کا علاج کیا ہے کہ جس کو علم کی وجہ سے تکبر آ جائے، یہ سوچے کہ بھائی اس جاہل آدمی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، فرض علوم تو ہم نے سیکھا ہوا ہے، دو مہینے تک تو ہم علماء کے پاس بیٹھتے رہے، اس کو کیا پتا کہ علم کی بات کیا ہوتی ہے، یہ دوسروں کو حقیر جاننا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، یہ تو ہم نے چند نشستیں میں شرکت کی، کوئی بھی عالم بھی ہو، 8 سال درس نامی پڑھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش یوں کریں کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا علم والا تھا، ایسا علم کہ جس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کو درس اور واعظ کرنے والا۔ تو علم تھا بہت زیادہ، لیکن ساتھ ساتھ انجام کیا ہوا، کفر اور مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو علم رکھنے والے اشخاص اللہ سے اپنے آپ کو ڈراتے ہوئے، اور علم والے جو علم ہونے کے باوجود بھٹک گئے، راستوں سے نکل گئے، ان کی طرف توجہ کریں، وہ بھی تو علم تھا، ان کے پاس بھی تو علم۔ کتنے جو گئے وہ ایسے گئے کہ جو علم ہونے کی وجہ سے علم، اتنا علم جو گئے وہ زیادہ ہو گیا کہ اپنے علم پر ایسا فخر تکبر ہوا کہ اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھا، بقیہ کو کچھ نہ سمجھا، بھٹک گئے، راستوں سے گمراہ ہو گئے۔ شیطان کو دیکھو تو مردود ہو گیا۔ تو اس لیے علم والا اپنے آپ کو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں، علم سے تکبر ہے تو ان چیزوں کے ذریعے اپنا علاج کریں، ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں کہ جو علم کی وجہ سے اپنے آپ کو جنہوں نے جو ہے وہ تباہ کر لیا۔ علم سیکھنا اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن علم کی وجہ سے اس میں پڑ گیا تو یہ پھر گناہ اور ہلاکتوں کے اندر پڑ گیا ایسا شخص۔ دوسری، علم کے حوالے سے کہ یہ تو بظاہر علم ہے، علم پر عمل کا جب سوال ہوگا قیامت کے دن تو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ علم پر عمل کا سوال ہوگا، جب اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، تو خود سوچے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ میرے پاس علم ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، تو یہ سمجھائے۔ تو جب اس طرح سمجھائے گا اپنے آپ کو تو یہ پھر اس میں اس کو کامیابی ملے گی، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تکبر کا خاتمہ ہوگا۔ دوسری بات، دوسرا سبب کہ عبادت کی وجہ سے تکبر آنا، دوسرا سبب کیا ہے؟ عبادت کی وجہ سے تکبر آنا۔ اب کوئی آدمی عبادات کرتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، فرائض پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اشراق چاش پڑھ رہا ہے یا دیگر وظائف پڑھ رہا ہے، روزانہ سب اوراد جو وظائف کے اس کو پڑھنے چاہیے وہ پڑھتا ہے، اس میں ٹائم دے رہا ہے، ادھر لگا ہوا ہے، اسی طرح اور کوئی نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کے اندر مشغول ہے، مثال کے طور پہ بڑھ چڑھ کر مدنی کام کے اندر حصہ لیتا ہے، مدنی کام کرتا ہے، اس طرح کے معاملات یعنی نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، عبادتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے کہ میں میرا مقام مرتبہ بہت بڑا ہو گیا، یہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، ان کی ذلت کرتا ہے، اشاروں سے کنایوں سے اس چیزوں کا اظہار کرتا رہتا ہے، اپنے وہم و گمان میں سوچتا ہے میں اس سے بڑا اچھا ہوں، یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، میں نوافل اتنے کثرت سے پڑھتا ہوں، تلاوت اتنی پڑھتا ہوں، اتنی منزلیں جو کہ وہ قرآن شریف کی پڑھ لیتا ہوں، اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں، ان عبادات کی وجہ سے لوگوں پر فخر جتاتا ہے، لوگوں پہ فخر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، تو یہ شخص بھی تکبر کی جو ہے وہ یعنی یہ بدترین تکبر کی یہ صورت ہے کہ آدمی عبادت بھی کرے اور عبادت کر کے تکبر میں پڑ جائے، اور عبادت کر کے تکبر میں پڑا اور پھر اس کا انجام آپ نے ابھی میں نے آپ کو مثال میں سمجھایا کہ بنی اسرائیل کے اس عابد کی کس طرح عبادت کو اللہ تعالیٰ نے رائے گاہ اور ضائع فرما دیا ہے۔ اب ایسے شخص کا علاج کیسے ہو؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جس بات کو دل میں بٹھایا ہوا ہے کہ میری عبادت کی وجہ سے میرا مقام مرتبہ بہت بلند ہو چکا ہے، تو یہ ایک بات تو پہلے یہ غور کریں، اس کا علاج یہ ہے پہلے اپنا یہ ٹیسٹ کروائے کہ آیا واقعی ہی جس نے عبادت کی ہے وہ درست عبادت کی ہے، پہلے تو یہ دیکھیں، میں نماز پڑھنی ہے تو نماز کی بھی تو اتنی شرائط ہیں، نماز کی اتنی شرائط ہیں، نماز کتنے فرائض ہیں، نماز کتنے واجبات ہیں، شرائط فرائض واجبات ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اس نے ان چیزوں کو اس نے غور کرنا ہے کہ آیا واقعی میرے پاس اتنا علم تھا کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے واقعی اس پر عمل کر لیا، نماز کو درست طریقے سے پڑھ لیا، شرائط واجبات کے ساتھ میں نے اس نماز کی ادائیگی کی ہے، تو اگر اسی کے اندر کمی ہے تو اس کی نماز ہی کیسے درست ہوگی، نماز کی شرط چھوڑے گا نماز اس کی شروع کیسے ہوگی، نماز کے فرائض چھوڑیں گے نماز اس کی جو کہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی، نماز کے واجبات چھوڑتا ہے تو واجبات ترک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی صورتیں اس کی کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب سے تلافی ہو جائے گی، اور کئی صورتیں کہ جس کی وجہ سے اس کو نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو پہلے تو یہ دیکھ لے کہ جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ نفلی روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نفلی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کوتاہیاں کتنی کر رہا ہے، ادھر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، والدین کا کہنا نہیں مان رہا، والدین کے کہنے اور خدمت کو بوجھ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر انہوں نے کام ڈالے ہوئے، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا عبادت کر رہا ہوں، تو کیا یہ عبادت گزار شمار کیا جائے گا؟ تو پہلے تو اپنی عبادت کو ٹیسٹ کر لے کہ جس پہ میں فخر کر رہا ہوں میری عبادت کا حال کیا ہے، پہلے اس کو دیکھ لے، اچھا اگر شرائط پوری ہوں سب چیزیں پوری ہیں تو کیا یہ عبادت باطنی گناہوں سے خالی ہے، ریاکاری تو نہیں آ گئی ان عبادت کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں جب پوری اگر بالفرض اس نے کر لی، ریاکاری بھی نہیں ہے، شرائط بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو اب کیوں اپنے ثواب کو ضائع کر رہا ہے تکبر کو دل کے اندر جو کہ وہ جمع کر، تکبر لا کر اپنے ثواب کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو اس طرح یہ سوچے، اپنے آپ کو سوچے، ان عبادت گزاروں کے بارے میں بھی سوچے کہ جو برسوں تک عبادت کرتے رہے لیکن بھٹک گئے، راستوں سے جدا ہو گئے، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ غور کریں۔ بلعم بن باورا جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہیں تو اسے اٹھا لیں، لیکن کیا ہوا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بد دعا کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلا، مال کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں آگے بد دعا کرنے لگا، تو اللہ کا قہر عذاب نازل ہوا کہ زبان اس کی لٹک گئی، اس کے سینے پہ آ جاتی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہو گئی. وہ جو مستجاب و دعویٰ تھا آج یہ ہو گیا. تو اس لیے آدمی ان کے واقعات کو ذہن میں بٹھائے، دیکھے، اور پھر عبادت کے ذریعے سے جو تکبر آ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. تیسرا سبب یہ ہے مال اور دولت کی وجہ سے تکبر آنا. مال کی وجہ سے اپنے پاس جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی بڑی فراوانی ہے، کار ہے، بنگلہ، بینک بیلنس، کام کاج، نوکر چاکر، سب چیزیں یہ ہوں. ان کی وجہ سے تکبر کی آفت میں مبتلا ہو رہا ہے کہ غریب لوگ، عام غریب لوگوں کو کچھ سمجھے ہی نہ، بالکل حقیر سمجھے، ان کو انسان ہونے کا بھی جو ہے وہ حق نہ دے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. لوگوں کو بعض اوقات ایسے لوگ بعض اوقات اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے ان چیزوں کا زبان پر بھی اظہار کر دیتے ہیں. تمہاری حالت کیا ہے؟ تمہارے جو ہے وہ 6 مہینے سال کی کمائی تو میری 1 دن کے عیاشیوں میں اڑ جاتی ہے، اس طرح کا اظہار کر دیتے ہیں. تمہاری مہینے کی کمائی جو ہے وہ ہمارے ایک جو ہے وہ کھانے کے اندر چلی جاتی ہے، اتنا خرچ تو اپنے کھانے پہ ہم کرتے ہیں، دعوتوں پہ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی آدمی تکبر کے اندر جو ہے وہ پڑا جاتا ہے. اب مال دولت کی وجہ سے تکبر آئے تو اس کو بھی اس بارے میں ضرور جو ہے وہ سوچنا ہے، علاج کرنا ہے. کیسے علاج کریں؟ سوچیں کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے کتنے بڑے مالدار لوگ آئے لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ دنیا سے چلے گئے، زمین میں، قبر میں، کیا ساتھ کچھ لے کر گئے؟ کچھ نہ لے گئے. وہی خالی کفن اس کو ملا، وہی خالی کفن مجھے ملے گا. ایک تو اس طرح اپنا علاج کرے، مال و دولت کی وجہ سے جو تکبر آ رہا ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے. دوسرا یہ ہے کہ مال کے زوال کے بارے میں معاشرے کے اندر زندہ لوگوں کو دیکھے، اپنے خاندان میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے معاشرے میں دیکھے کہ فلاں اتنا امیر تھا، آج اس کی کیا حالت ہو گئی، کس وجہ سے اس کا مال تباہ ہو گیا، آگ لگ گئی، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن اب کیا ہے، اب روڈ پر آ گئے ہیں، رہنے کی جگہ نہیں، کاروبار نہیں ہے، ٹھیلے لگا کر جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں، بھکاری بن گئے بعض، گزر بسر کر رہے ہیں. تو یہ مال کی اس آفت کو بھی دیکھے کہ یہ مال کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اگر یہ مال مجھ سے چھن گیا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو پھر میرا آگے مستقبل کیا ہوگا. اور یہ مال جو ہے وہ یہ مجھے اللہ کی عطا سے ہے، اس پہ تو مجھے شکر گزار بننا چاہیے. میں اللہ کے ہی بندوں کو حقیر جان رہا ہوں اور تکبر میں پڑا ہوا ہوں. تو مال کی وجہ سے تکبر کو اس طرح علاج کرے، پہلے اپنے آپ کو اس طرح ڈرائے، دیکھے مال چھن گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے، غریب لوگوں کی طرف دیکھے یا ان غریب لوگوں کی طرف دیکھے جو پہلے امیر تھے، ان کی طرف دیکھے جو پہلے امیر تھے، بہت بڑے پیسوں والے تھے، اب ان کے حالات جو ہیں وہ کیا ہو گئے. روایت میں، حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں جہاں داخل ہوں گے. ان میں فرمایا، عمراء ظلم کی وجہ سے، عرب عصبیت کی وجہ سے، سردار تکبر کی وجہ سے، تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے، علم رکھنے والے حسد کی وجہ سے، اور مالدار بخل کی وجہ سے. تو یہ اس طرح بھی اس تکبر کا علاج، مال کی وجہ سے جو گئے تو اس کا بھی علاج جو گئے وہ ہوا. اور خوش نصیب ہیں وہ مالدار لوگ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو تنگ دستی جن کو نہیں ہے، تنگ دستی نہ ہوتے ہوئے عاجزی تواضع اختیار کرے اور اپنا مال جائز کاموں میں خرچ کرے، مسکین محتاجوں پر رحم کرے، اہل علم و فقہ علماء سے میل جول رکھے. فرمایا ایسے مالدار آدمی کے لیے خوشخبریاں ہیں اس مالدار. تو یہ باتیں جو ہے وہ مالدار بھی اپنے اندر اگر عزت پیدا کرے گا تو بہت سی چیزیں اس کو حاصل ہوں. اور بھی کئی چیزیں، اب اگر نمبر جو ہے وہ چار میں نے آپ کو حسب نسب آدمی اعلیٰ خاندان کی وجہ سے یہ شہرت جو ہے وہ آتا ہے اور یہ فخر تکبر میں پڑ جاتا ہے دوسروں کو حقیر جانتا ہے، تو اس کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو بزرگ وہ ہیں عزت والے وہ ہیں جو متقی زیادہ ہے، اعلیٰ نسب ہے لیکن متقی نہیں ہے، اس کے اندر فسق ہے فجور ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ تباہ کاریاں ہی تباہ کاریاں، حسن جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اگر اس کا علاج کیسے ہوگا اس بیماری کا، کہ یہ خود پہلے اولاً ایسے لوگوں کو دیکھے، حسن جمال والا، طاقت والا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس کو جانے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میرا کمال نہیں ہے، کیا ہم اپنے چاہنے سے حسن جمال کے اندر ہوئے، یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے عطا فرمایا، ہر آدمی اس کو اللہ کا ہی کمال، کیونکہ یہ عجب ہے، عجب خود پسندی، خود پسندی کا معنی یہی ہے کہ کسی بھی کمال کو، ذہانت کو، کامیابی کو، کسی بہتری کو یہ سمجھ لینا کہ یہ میرا کمال ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے من جانب اللہ ہونے میں اس کو نہ قرار دے بلکہ یہ قرار دے کہ یہ میری محنت، میری مشقت، میری جو ہے وہ شب و روز کی کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے، تو یہی تو عجب ہے، اور عجب خود پسندی میں پڑ جانا یہ خود گناہ ہے، بیماری ہے، اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عجب کا بھی علم سیکھنا یہ آدمی پر لازم ہے، یعنی خود پسندی میں آدمی نہ پڑ جائے، تو ان چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت کرے، مال ملا ہے اللہ کی عطا ہے، محنت اس آدمی کی شامل ہے لیکن اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حاصل ہوا ہے، کمال اللہ کا ہے جو عطا اس کو فرمایا، مال ہو، خوبصورتی ہو، حسن ہو، جمال ہو، کامیابیوں کی وجہ سے کہ آدمی کہے کہ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، جس چیز میں کرتا ہوں کامیاب ہوتے ہیں، فلاں آدمی اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، نہ اس کے بعد ایسا دماغ ہے نہ ذہن ہے، حقیر جانتا ہے دوسروں کو حقیر اور خود اچھا اعلیٰ برتر، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ باطنی گناہ یعنی تکبر کی گناہ میں پڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ سوچیں کہ یہ جو خوبصورتی ہے، معاشرے میں کچھ لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ جو بڑے اچھے طاقتور تھے، خوبصورت تھے، لیکن کوئی ایسا حادثہ پیش آیا سب خوبصورتی چلی گئی ان کی، سب حسن چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، طاقت جو ہے وہ ساری ختم، اور طرح طرح کے جو ہے وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی کو ان اسباب کی وجہ سے تکبر اور فخر جو ہے وہ آتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے ہاسپٹل کا دورہ کر لیں، دیکھ لیں جا کر، وہاں مریضوں کو دیکھ لیں، بالخصوص جو ہڈی کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی طاقتوں کا خود جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے کیسے جوان آج محتاج ہو کے پڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے جوان ہیں، تو پھر دل کے اندر اللہ کی یہ نعمت کا احساس ہوگا اور تکبر کی جو ہے اس لعنت سے آدمی جو ہے وہ بچنے میں کامیاب ہو جاؤ، تو اس لیے یہ جو اسباب ذکر کیے ان کو ان پہ غور کریں، ان اسباب کی وجہ سے اگر کسی میں یہ برائیاں پائی جاتی تو ان کو غور کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، تکبر کو نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اپنے عیوب پر، اپنی بد اعمالیوں پر، ان پر جو ہے وہ نظر رکھتا رہے، تو پھر امید ہے کہ دوسروں کو ہم حقیر نہیں جانیں گے، یہ چند باتیں جو تکبر کیا چیز ہے، تکبر کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، ان کو ہم نے سنا، اللہ کریم ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکبر سے بچ کر عاجزی انکساری کی اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ دوسرے آج کا ہی ہمارا موضوع تھا، چند باتیں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، اس کا بھی تعلق باطنی امراض میں سے ہے اور وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے، فرمان ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان سے، آنکھ سے اور دل سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا ان چیزوں کے بارے میں۔ دل میں پیدا ہونے والے خیالات، تصورات، اب یہ دونوں طرح ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اچھے خیالات بھی سوچ سکتے ہیں، برے خیالات بھی سوچ سکتے ہیں۔ قصدن برے خیالات لانا یہ برا اور گناہ کا کام ہے۔ قصدن بعض باتیں دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ابتدان اگر کوئی تصور آ جائے، کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی پیدا ہو جائے، تو اس پہ تو پکڑ اور گرفت نہیں ہے، لیکن کسی گناہ کے بارے میں دل کے اندر پکا عزم کر لینا، عزم مسمم جسے کہا جاتا ہے، وہ کر لینا، تو اس عزم پر اس کو پکڑ ہوگی، اس پر اس کی گرفت ہے، یہ گناہ گار ہوگا، اس عزم کرنے کا گناہ ملے گا۔ ویسے آدمی جب تک گناہ کر نہ لے گناہ نہیں ملتا، لیکن وہ گناہ جن کے بارے میں عزم ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کہ اس کو گناہ کرنا ہی گئے، اب بالفرض کسی وجہ سے نہیں ہوا، گناہ کرنے کے ارادے سے نکل گیا، گناہ کرنے کے موقع پر پہنچ گیا، لیکن عزم پکا ہے کہ گناہ کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہوا، تو یہ جو کسی وجہ سے اس سے گناہ نہیں ہوا، تو جو عزم اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس پر یہ گناہ گار ہوا ہے، اس کے تو اس کو گناہ ملے گا جو اس نے عزم کر لیا ہے۔ تو دل کے بارے میں بھی، تو دل کی سوچیں اچھی رکھنی چاہیے، دل کے تصورات خیالات اچھے رکھنے چاہیے، اور اس کے بارے میں کہ یہ ہمیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دل کی مختلف بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، حب جاہ ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب ان بیماریوں کا علاج کریں گے تو اچھی چیزیں آتی جائیں گی۔ بدگمانی کا علاج ہوگا تو حسن ظن آ جائے گا، تکبر کا علاج ہوگا تو عاجزی انکساری آ جائے گی، اور جب خود پسندی، اس کا علاج ہم کریں گے تو ہر نعمت کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ اس کے طور پر یاد کریں گے، تو شکر کی دولت ہمارے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو دل کے اوپر جو ہے وہ یعنی اچھی صفات لانے کی کوششیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، کہ بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض یعنی مختلف، فرما دیا کہ بچو، گمانوں سے بچو، کثرت سے گمان ایسے کرنے میں، تاکہ آدمی محتاط رہے۔ بعض گمان ایسے ہیں کہ جو آدمی کو گناہ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اب گمان کی بنیادی طور پر گمان کہتے کسے، گمان کی کیا تعریف ہے، اس بارے میں یہ ہے کہ گمان ہر وہ خیال جو کسی ظاہری علامت نشانی سے حاصل ہوتا ہے۔ گمان کسے کہتے ہیں، وہ تصور، وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی اور علامت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ اگر دھواں دیکھ رہے ہیں اٹھ رہا ہے، تو ہمیں یہ خیال، تصور، گمان کہ یہاں آگ ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو یہ ایک ظاہری نشانی دیکھی، وہ ہم اس تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ گمان کی دو قسمیں بنیادی طور پر، اچھا گمان جسے حسن ظن کہا جاتا ہے، ظا سے تو ظا، حسن ظن، اچھا گمان، اور نمبر دو سوئے زن یعنی بدگمانی، برا گمان، اسی برے گمان کو بدگمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حسن زن اچھا گمان، اور بدگمانی، سوئے زن، برا گناہ۔ اب ان میں سے ہر ایک کی آگے پھر مختلف تفاصیل ہے۔ ان میں اچھا گمان رکھنا کبھی تو واجب ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، مخلوق کا اللہ تعالی کے بارے میں اچھے گمان رکھنا۔ اور روایات میں گئے کہ اللہ تعالی، حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا کہ میں اپنے بندوں کے گمانوں کے پاس ہوں، بندے جس طرح میرے گمان میرے بارے میں کرتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے واجبات میں سے. عام مومنین کے بارے میں اچھے اچھے گمان رکھنا, بعض اوقات کسی کام فیل کو دیکھ کر اس کے بارے میں حسن ظن کرنا, یہ واجبات میں سے ہوتا ہے. اور عام حسن ظن رکھنا, نماز پڑھتا ہوگا کسی نیک آدمی کے بارے میں یہ گمان کہ یہ نوافل بھی پڑھتا ہوگا, نیک کام بھی کرتا ہوگا, اور بھی نیک کام کرتا ہوگا, یہ اچھے اچھے گمان اس کے بارے میں, یہ حسن ظن مستحبات میں سے ہے. اور بعض اوقات کوئی ایسا کام دیکھ کر, کسی نیک آدمی کا کام دیکھ کر جس میں دو پہلو نکلتے ہوں, بظاہر کوئی برا پہلو بھی ہے لیکن کام جس نے کیا ہے وہ نیک آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, عالم کو ہم نے دیکھا ہے, اب اس میں ہم کچھ سوچے دوسرا پہلو بھی, تو اب ایسی صورت میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا حال حتی الامکان صلاح یعنی اچھائی پر محمول کرنا, گمان کرنا واجب ہے. حتی الامکان اچھے گمان جو ہے وہ رکھے جائیں, جبکہ کوئی ایسا ظاہری بدگمانی والا قرینہ نہ پایا جاتا ہو تو اب واجب ہے کہ اس کو اچھے پر معمول کیا جائے. بدگمانی اس کی بھی دو طرح کی صورتیں, بعض اوقات جوازی صورتیں بھی ہیں اور بعض اس کی ناجائز والی صورتیں بھی ہیں. جوازی صورت کسی, یعنی پہلی صورت بدگمانی کے لیے, کسی کے بارے میں ایسے گمان کرتا ہے, فاسق مولن اعلانیہ گناہ کرنے والا, اس کے ساتھ ایسے گمان کرنا جیسے وہ کام کرتا رہتا ہے جو اس سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں, ایسی بدگمانی اس کے بارے میں کہ جیسے وہ کام کرتا رہتا ہے, اعلانیہ گناہ کرتا ہے, ڈاکو ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, مال جو ہے وہ لوٹتا ہے, اور طرح طرح کے اعلانیہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, تو اس سے یہ گمان کرنا کہ یہ کام کرتا ہے, یہ کام کیا ہوگا, تو یہ چونکہ اس کے اعمال سے ہی ظاہر ہے, اس کے فسق سے ہی, یعنی وہ اپنے فسق میں ہی مشہور ہے اس کام کے اندر, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکم نہیں ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے فتاوی امجدیہ میں ایک جگہ آپ نے نقل فرمایا کہ بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں. فرمایا کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی کو شراب خانے میں آتے جاتے دیکھا, اب اسے آتے جاتے یہ معاملہ تو اس کے مشغلے جو گئے وہ چل رہے ہیں, اب اس سے کہے کہ یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ شراب جو ہے وہ خور ہے, اگرچہ شراب پیتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا لیکن یہ گمان پیدا ہو گیا, تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے جس کا گمان پیدا ہوا, یہ تو اس پہ لازم ہے کہ اگر وہ شراب نہیں پیتا تو وہ ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو پیش کیوں کیا ہوا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں کر لیں. اسی طرح اور اعلی حضل قیاس کئی ایسے گناہ جو گئے وہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو خود تہمت کے لیے پیش کر دے تو وہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے کی ملامت نہ کرے. اب اس میں ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں سوچا یہ اس حد تک ہے کہ بدگمانی کی تو اس پہ پکڑ نہیں ہے, قصور نہیں ہے, علامت پائے گی, قرینہ پایا گیا. ایک یہ ہے کہ اب اس چیز کو کیا ہم وویلا مچا دیں, بتا دیں لوگوں کو, اس کی اجازت نہیں ہے. دل میں جو خیال آیا اس پہ پکڑ نہیں ہے, یہ بدگمانی ہوئی اس پہ پکڑ نہیں ہے جب یہ قرینہ پایا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گئے کہ ہم اس کا شور مچا دیں, ہم لوگوں کو اس کا بتائیں, طرح طرح کی جو گئے وہ عیوب لوگوں کو ہم بتانے کے اندر پڑ جائیں, تو یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کی عزت مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. دوسری صورت اس کی ایک اور, جب نقصان میں مبتلا ہونے کا قوی احتمال ہو. آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, پارٹنرشپ ہے, اس کی کاروبار ہے, کوئی اور معاملہ کرنا ہے, تجارتی معاملہ کرنا ہے, کوئی مالی معاملہ کرنا ہے, لیکن اس کو کچھ قرینوں سے, کچھ علامات سے ظاہر ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہاتھ کرنے والا ہے. اب اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اس لیے کہ اپنے مال کو بچا لے, اس کے شر سے بچ جائے, اس نقصان سے بچ جائے, تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس کی وجہ سے, تو یہ بھی ٹھیک ہے, درست ہے. یعنی اس نے وہ عمل کیا کہ سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچایا, اس طرح کا بدگمانی کا کوئی معاملہ اس کے دل میں آیا کہ یہ شاید میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کرنے والا ہے, مجھے نقصان پہنچے گا, میرے مال کو نقصان پہنچے گا, احتیاطی تدابیر کر دی اس نے, یا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا ارادہ تھا, نہیں کر رہا بھی میں نہیں کر رہا, یا کوئی اور معاملہ تھا اب اس نے اس کے ساتھ نہیں کیے, جبکہ شریعت بھی اس کی اجازت بھی دیتی ہو, اس بارے میں ضرور جو ہے وہ ہمیں علم, یعنی اس معاملے میں اگر کوئی خاص معاملہ ہے, بعض اوقات آدمی خرید و فروخت کر لیتا ہے, پورا معاملہ بیچ دیتا ہے, سب کچھ کر لیا, اب شرعی طور پر لازم اس پر کیا ہو گیا, اس نے خریدا, اس نے بیچا, اس پہ لازم ہے قیمت دے, اس پہ لازم ہے کہ جو چیز بیچی ہے مبھی اس کے حوالے کر دے, اب ہٹ درمی پہ آ جائے کہ میں نہیں دیتا, تو یہ اس ہوئی ہوئی خرید و فروخت کو ختم نہیں کر سکتا, اکیلا ختم نہیں کر سکتا, تو اس لیے اس بارے میں رہنمائی لینا بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا, تاکہ دوسرے کو بھی نقصان سے بچایا جائے. اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے احسن تدابیر کرنا, یہ بالکل اس کا درست تھا, اس کا ٹھیک عمل تھا. اب یہاں پر ایک اور عرض بھی ہے, بدگمانی کی یہ صورت تو جواز والی بنائی, اور ممنوع والی بدگمانی کی, اللہ کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانی میں پڑ جائے, اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بدگمانی پڑے, اور دوسرا یہ کہ نیک مومنوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہے, وہ کوئی عمل کر رہا ہے ہم اس میں بدگمانی کریں, یہ ریاکار ہے, یہ ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے, ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم اس پر یہ حکم لگا دیں, وہ نماز پڑھ رہا ہے ہم, اس نے اعلانیہ بھی نماز پڑھی ہے, تو ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم اس پہ بدگمانی کریں کہ یہ اس لیے یہاں پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو دکھائے, وہ اگر ریاکاری کر رہا ہے تو اس کا تعلق اس کے دل سے ہے, لیکن ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بدگمانیاں کریں, کوئی ایسا کرینہ نہیں ہمارے پاس, تو اس لیے بدگمانی سے حتی الامکان آدمی بچتا ہی رہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے, اس سے بچو بدگمانی سے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا ہے. اب یہ کہ بدگمانی کسے کہا جائے گا, جس پر آدمی کی پکڑ ہو, گرفت ہو, گناہ میں پڑ جائے, تو اس کے لیے یہ کہ ابتدان پیدا ہونے والا خیال بدگمانی میں نہیں آئے گا, کسی کے ذہن میں کوئی ایسا اچانک خیال آ گیا بدگمانی کی کسی کے بارے میں, یہ ریاکار ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, بدگمانی کر لی, یا کسی اور گناہ کے حوالے سے کوئی بدگمانی کر لی, اچانک خیال آیا, کوئی قرینہ بھی نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں, تو آدمی بچے ان خیالات سے ہی بچے, لیکن خیالات ظاہر ہیں, ذہن میں تصور خیال آ جاتا ہے, تو محض خیال آنے سے اس کی پکڑ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ نے مکلف اسی چیز کا بنایا جس کی اس کو طاقت ہے, تو خیالات آ گیا, ایسے ہی آ گیا, تو اب کیا ہے, اچانک آیا, اس کو جھٹکا دے, ختم کرے. دو شرطیں ہیں کہ جس میں بدگمانی کے اوپر وہ حرام کا حکم لگے گا, گناہ کا حکم لگے گا. نمبر ایک, بدگمانی کو دل میں جما لے, یقین کر لے بدگمانی کو. نمبر دو, اس کو زبان پر لے آئے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے, دل میں جما لے, اس کو زبان پر لے آئے. بدگمانی آئی دل میں, قرار نہیں پکڑا, بدگمانی آئی جمایا نہیں, اس نے یقین نہیں کیا اس پر, جھٹک دیا اس کو, ختم ہو گئی, لیکن اس کے بارے میں جما لی اس نے بدگمانی دل میں, حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پہ جمے نہ رہو، یعنی اس پہ یقین نہ کرو، اس کو جما نہ لو دل کے اندر، ایسا اسے دل میں جگہ نہ دو. تو فوراً اس کو جو ہے وہ جھٹک دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو زبان سے زبان پر لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کرے. مثلا کسی کو نماز پڑھتے دیکھا اب ریاکاری کا گمان آ رہا ہے تو اس کو جھٹکے فوراً، اور یہ کہ اس کے اخلاص مخلص ہونے کا حسن ظن کرے، اچھا پہلو نکالے، اس نے اچھے اچھے پہلو پر محمول کرے اس عمل کو، اس بات کو. لیکن اس نے کیا برعکس کام کیا، نہ جھٹکا، دل میں جمایا ہے اور دل میں جما کر اس کو جو ہے وہ زبان پر بھی لے کے آ گیا. بعض تان و تشنی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ریاکار ہو تم تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، صدقہ دکھاوے کے لیے کرنا تھا، صدقہ تو ایسے کرنا ہے کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تم نے تو دکھا کے کر دیا ہے، دکھاوا کیا ہے. حالانکہ اس کی نیت ارادے کیا ہو سکتے ہیں اس کے بعد، ہم کیوں اس کے بارے میں بدگمانی کریں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، آپ سے سوال کیا گیا، سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، مسجد کے حوالے سے اپنا نام لکھوا دیتا ہے کہ فلاں نے یہ مسجد بنوا لی ہے، تو یہ اس کا نام لکھوانا یہ ریاکاری ہے کہ نہیں، ریا میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو ریاکار سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، تو جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ عمل تو اس کے کئی نیت کے مختلف ہونے سے اس کا حکم مختلف ہے. اگر اس کا ارادہ نیت یہ ہے اس لکھوانے سے کہ لوگ یاد کریں گے، ان کو دیکھ کے یاد آ جائے گا، تو وہ دعا کر دیں گے، نام لکھا ہوا ہے دعا کر دیں گے اس کے حصال ثواب کے لیے، یہ نیت ہے، تو یہ تو بہت اچھی نیت ہے، محمود نیت ہے. اور ہم کیوں اس پر ریاکاری کا گمان کر کے گناہ کے اندر پڑ جائیں گے، بدگمانی کے اندر ہم جو ہے وہ پڑ جائے. تو اس لیے حتی الامکان اس کو جو ہے وہ اچھے پر معمول کرنا، یعنی نہ دل میں جمائے نہ زبان پر جو ہے وہ اس کا اظہار کرے. اب کوئی آدمی دعوت میں نہیں پہنچا، مثال کے طور پہ کہیں پہنچنا تھا نہیں پہنچا، اب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اب بدگمانی دل میں بھی جمائی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو اظہار بھی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، تم تو ایسے کہتے رہتے ہو، تم جھوٹ بولتے رہتے ہو، تو یہ بھی بدگمانی ہے، جس پر اس کو جما بھی لیا اور اس کو جو ہے وہ دل میں جمانے کی ایک مثال یہ ہے کہ پختہ یقین کر لیا کہ آدمی جس کے بارے میں بدگمانی کرے پھر اس کی عزت نہ کرے، اس کے دل کے اندر اس کی کیفیات تبدیل ہو جائیں کہ نہیں یہ ایسا ہے، نہیں یہ ایسا ہے. یہ گھروں کے اندر اتنی وبا ہے اس چیز کے اندر، ساس اپنی بہو سے بدگمان، بہو اپنی ساس سے بدگمان، بھائی بھائی سے بدگمان، بہنیں ایک دوسرے سے بدگمان، بہنیں بچے اپنے والدین سے بدگمان، والدین اپنے بچوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بدگمانی ذہن میں پالے ہوئے اور خود اذیت تکلیف کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. تو ایسے لوگوں چاہیے کہ بدگمانی کے ان معاملات پر غور کریں، اور بدگمانی کی وجہ سے کتنے گناہ میں پڑ جاتا ہے آدمی. بدگمانی سے اذیت مسلم میں پڑ گیا، بعض اوقات بول دیا اس کو تکلیف بھی دے دی، اذیت بھی پڑ گئی، بدگمانی ہوئی اذیت دے دی، تکلیف دے دی، بعض اوقات اس کی غیبتوں میں پڑ جاتا ہے، بدگمانی ہوئی اس کی غیبتوں میں پڑ گیا، بدگمانی کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے والے کے حقوق پورے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے خود آدمی یہ ایسا ہے، اس نے اس کے بارے میں بدگمانی بٹھائی ہوئی، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا. تو کئی طرح طرح کے ایسے گناہ ہیں جو بدگمانیوں کی وجہ سے اس کے بارے میں تجسس میں پڑا رہے گا. ایسے آدمی کو تو بظاہر جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی تکلیفیں اتنی اذیتیں پہنچتی رہتی ہیں، کسی کے بارے میں اچھے گمان کرو خود اچھے رہو گے، بہتر رہو گے، برے گمان کریں گے تو ان برے گمانوں کی وجہ سے آدمی خود بھی اذیت کے اندر تکلیف میں پڑا رہے گا. بدگمانی کے کئی علاج ہیں، جہاں اس میں بیماری آئے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کے اوپر غور کرتا رہے، تاکہ بدگمانی کے علاج کر کے یہ ان بدگمانیوں سے بچا رہے. نمبر ایک، بدگمانی کرنے والے کی چاہیے کہ مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھے. کسی بات کے بارے میں بدگمانی آئی، کوئی کرینہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو دل میں نہ جمائے، اس کی خوبیاں دیکھے، اچھے معاملے دیکھے، یار یہ تو اتنے ماشاءاللہ بیان کرتا ہے، اتنے مدنی کام کرتا ہے، یہ سارے معاملات کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی نیک عمل کر رہا ہے، اس کی اچھی چیزیں اپنے سامنے رکھے. تو اپنے دل سے کسی کے بارے میں پیدا ہونے والی بدگمانی، اس کا علاج ہوگا، وہ بدگمانی جو ہے وہ اس کی دور ہوگی. دوسری یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، خود عمل میں کمزور ہے جس کی وجہ سے بدگمانیاں دوسروں پہ اس کی آ رہی ہیں، اپنے عمل پر اصلاح کی کوشش کرے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، کہ جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں، سوچیں بھی بری ہو جاتی ہیں، اس کو ہر کوئی اپنے جیسا ہی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا علاج، بری صحبتوں سے بچے، ایسے لوگ جو ایسی باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں ان سے بچے۔ کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، بروں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمانیاں پیدا کر دیتی ہے، بروں کی صحبت۔ آج آدمی بروں میں بیٹھتا ہے، علماء کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، علماء کے بارے میں طرح طرح کے کلام کرتا ہے، ان کے اظہار کر دیتا ہے، تو یہ صرف نہ بدگمانیاں خود دل میں پالا ہوا، دوسروں کے بارے میں، دینی طبقے کے بارے میں، دینی ماحول کے بارے میں، دینی اسلامی بھائیوں کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں۔ تیسرا علاج یہ تھا کہ بری صحبت سے بچے۔ چوتھا یہ کہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی آئے تو اس بدگمانی کے بارے میں حکم شرعی کو پیش نظر رکھے، اس بدگمانی کے بارے میں، اور اس بدگمانی کا انجام دیکھے کہ میں اس کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہوں، میں اللہ کے عذاب سزا میں مبتلا ہوا تو میرا کیا حشر ہوگا، اس کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، بدگمانی آئے تو اس کو جھٹک دے، فوراً دور کرے، حسن زن کے پہلو تلاش کرے، کسی کو نعت پڑھتے روتا ہوا دیکھ لیں ہم اس پہ بدگمانی کا حکم کریں، نہیں، حسن زن کے پہلو نکالے، اچھے پہلو نکالے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت ہے، اچھا گمان اچھی عبادت ہے، ان چیزوں پہ غور کرے۔ بدگمانی آئی ہے تو اس کو جمنے نہ دے، فوراً اس کا جو ہے وہ نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، دل میں اس کو جمنے نہ دے کسی کے بارے میں، یعنی یقین اس کو اس بارے میں نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں پر جب ہم غور کریں گے تو یہ ضرور بدگمانی سے جو ہے وہ بچنے کا ہماری جو ہے وہ صورت پیدا ہوگی۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بدگمانی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے موقع مواقع دوسروں کو فراہم نہیں کرنی کہ لوگ ہمارے اوپر بدگمانیاں کرنے، یعنی تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے نہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی ازواج میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جو گئے وہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ تھوڑا سا چلے، آپ اعتکاف میں تھے اور ان کو ان کے حجرے کے قریب چھوڑنے کے لیے آپ چلے، تو اتنے میں دو آدمیوں نے دیکھ لیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بہت جلدی انہوں نے کی آگے بڑھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حوی ہے، یعنی میری زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ سے بدگمانی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، خیال نہ ڈال دے۔ اس سے پتہ چلا، شارع بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کاموں سے بچا جائے جو کسی کو بدگمانی میں مبتلا کریں، خاص طور پہ علماء، مقتدا، پیشوا حضرات، کہ ان کے لیے زیادہ ہے کہ لوگ اگر ان سے بدظن ہو جائیں گے تو پھر وہ ان کی باتیں ان پر اثر نہیں کریں گے، وہ اور بچے۔ اسلامی بھائی جو دین سے جتنا قریب ہے، ان کو زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے، محتاط رہنا ہے، یہ نہیں سوچتے رہے کہ ہم کسی ایسی جگہ تہمت کی جگہ پہ کھڑے ہوں اور یہ سوچیں کہ دوسرے اچھے گمان کرتے رہے، دوسرے اچھے گمان کرتے رہے، تو جب ہمارے یہ کرینے واضح ہوں گے تو دوسرا ہمارے بارے میں بدگمانیوں کے اندر پڑا ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا، اپنے آپ کو یہ ان کاموں سے بچانا بھی لازم ہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ دوسرے پر کوئی کام ہمیں نظر آئے تو اس کو اچھے انداز پر محمول کرنا، یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ ہم جو گئے وہ کسی کے بارے میں یہ دیکھیں عمل کرتے ہوئے تو ہم اچھی اچھی اس میں باتیں نکالیں، حسن ظن رکھیں۔ کام کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو ایسے کاموں پر پیش نہ کریں کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہوں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو سارے باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قلبی دلی اچھی صفات وہ ہمیں اپنانے کی، دل میں بٹھانے اور جمانے کی اللہ کریم رب العزت ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ فرض علوم کے آخری بیان کا سلسلہ تھا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج فرض علوم کورس کا اس بیان کے ساتھ اختتام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جن اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کی، جنہوں نے بیانات کیے، سب کے آنے کو، بیان کرنے کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرتے رہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فرض علوم کورس کے اندر سارے ہی فرض علوم کو بیان کیے جائیں ایسا ممکن نہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسا کیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کورس میں شامل تھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ہمارے کورس میں سرے سے شامل ہی نہیں تھے، لیکن ان کا تعلق بھی فرض علوم کے ساتھ ہے، تو ان کو سیکھنا بھی ہم پر لازم ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جن کے ذریعے ہم ان فرائض علوم کو سیکھ سکیں۔ اسی میں سے ہمارا جو دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہے، اس کو بھی مسلسل دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ فرض علوم کورس سے پہلے ہفتے میں 3 دن ہوتا تھا، فرض علوم کی برکت سے ہفتے میں 5 دن ہونا شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور ہفتے میں 5 دن، ہفتہ، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، اور اسی طرح اتوار والے دن بھی جو سلسلہ احکام تجارت ہوتا ہے، وہ بھی دار الافتاء اہل سنت ہی کا سلسلہ ہے، وہ بھی فرض علوم سے ہی متعلق ہے۔ تو اس طرح یہ 6 دن الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا، اور اسی طرح ہماری جو صبح کی نشریات ہیں، جو ہماری اسی اوقات میں فرض علوم کورس کے اوقات میں کھلے آنکھ صلی اللہ کے نام سے جو ہوتی تھیں، وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی، اور ان کے اندر بھی انشاءاللہ عزوجل دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی مفتیان کرام تشریف لائیں گے، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ تو ان طریقوں کو اپنانے سے بھی انشاءاللہ عزوجل مختلف فرض علوم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ مجلس کی نیت ہے کہ جو فرائض فرض علوم کورس کے اندر جو موضوعات تھے، بیانات تھے، ان موضوعات کو دار الافتاء اہل سنت کے ہونے والے سلسلے میں باقاعدہ کسی ایک سلسلے میں ترتیب وار دوبارہ سے بیان کیا جائے، لیکن یہ سلسلہ رمضان شریف کے بعد ہی شروع ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے فرض علوم کورس کے اندر جدول میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ روزانہ گناہ کبیرہ بھی لکھے ہوئے تھے کہ گناہ کبیرہ بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر ایسا ممکن نہ رہا، تو انشاءاللہ عزوجل یہ گناہ کبیرہ کا جو بیان ہے، مختلف گناہوں کا تذکرہ اس کورس کے اندر تھا یا اس کے علاوہ بھی جو تھے، انشاءاللہ دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے اندر ان کو بھی باقاعدہ موضوع کے اعتبار سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح علم دین حاصل کرنے کا ایک اور بہت ہی پیارا ذریعہ وہ ہے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنا۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو فرض علوم کورس ہوا تھا، اس کے جو شرکاء تھے ان میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے 26 ماہ کا کورس کیا فرض علوم، اس کے بعد جو ہے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، اور آج بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے وہ طلبہ ہیں، 3رے 4رے درجے کے اندر الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی وقت دے سکتے ہیں اور علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قربانی دیجئے اور جامعۃ المدینہ کے اندر داخلہ لیجئے۔ جامعۃ المدینہ کے اندر جو داخلے ہیں وہ شوال المکرم کے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا آغاز رمضان المبارک میں ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ داخلہ لینا چاہیں تو اپنے شہر کے قریبی جامعۃ المدینہ کے اندر رمضان المبارک میں یا شوال المکرم میں رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ شرائط کے مطابق داخلے کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، اور بہت ہی پیارا ذریعہ فرض علوم حاصل کرنے کا مدنی مذاکرہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد باب المدینہ کی جو عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، ان مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے انشاءاللہ، فرض علوم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری حکمت بری باتیں سیکھنے کی انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مفتی صاحب آخری کلمات ارشاد فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
علم کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرض علوم کورس الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا بکثرت اسلامی بھائی یہاں بھی حاضری دیتے رہے، مدنی چینل کے ذریعے ناظرین اپنے گھروں پر ہی بیٹھ کر اس سے مستفید ہوتے رہے اور کافی چیزیں سیکھنے میں کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں. لیکن یہ ایک کورس تھا اور اس میں یوں سمجھیے کہ مختلف ابواب مختلف اسباق یہ بیان کیے گئے ایک علم سے آگاہی کے لیے. اب آدمی کو کیا چیز درپیش ہے یہ سمجھے کہ میں نے فرض علوم کورس کیا ہوا ہے اور میں سب کچھ سیکھ گیا اب میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کا اندازہ شاید اچھی طرح وہ اسلام بھائی لگا سکتے ہیں کہ جو یہاں حاضر بھی رہیں شرکت بھی کرتے رہیں. کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ یہاں مسلسل جن کی حاضریاں رہی ہیں اور گھروں پر بھی ناظرین مدنی چینل کے ذریعے بھی حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے. جن کو خاص مسائل درپیش ہیں اپنے اپنے، چاہے وہ نکاح سے ہوں، طلاق سے ہوں، وراثت سے ہوں، تو یہ سارے معاملات جو ہمیں درپیش ہوں گے، ہم نے فرض علوم میں سیکھا یہ ہے کہ حسب آل علم سیکھنا فرض ہوتا ہے. جب آدمی کو درپیش ہے وراثت کا معاملہ تو اب وراثت کی تقسیم کاری کیسے ہوگی یہ آپ کسی مفتی اسلام سے آپ جا کر پوچھیں گے، دارالفتاء اہل سنت جگہ بجگہ گئے. تو براہ راست دارالفتاء میں آنے کا بھی اپنا جو ہے وہ ذہن بنائیے، خود بھی آپ آئیں دوسروں کو بھی اس کی ترغیب بھی دیجئے. اور ایک یہ ہے کہ فرض علوم سیکھنے کے بعد ہم نہ تو خود عالم بنے کہ ہم دوسروں کے مسئلے حل کرنے لگ جائیں، یہ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ اب ہم دوسروں کے معاملات دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں تو پھر کئی غلطیوں میں ہم پڑ جائیں، چند لوگوں کو بٹھا کر ان میں فیصلے کرنے والے ہم بن جائیں. تو یہ عموماً ایک معاملہ ہوتا ہے اور افسوس ہے اس چیز کا کہ جن چیزوں کا تعلق علم سے گئے، لوگوں کے ہاں طلاق کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب ہیں حج کر کے آئے ان سے پوچھ لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، بھائی وہ حج کر کے آئے کوئی طلاق کا معاملہ تو نہیں سیکھا ہے. اچھا پھر کسی نمازی کو بٹھا لیں گے کہ یہ تو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ان سے یہ معاملہ ہم اپنا وراثت کا حل کر لیتے ہیں، تو وہ بھی بےچارے نہ منع کرتے ہیں بلکہ الٹا اس ایک گناہ میں پڑ جاتے ہیں کہ حق کا نہ حق کر کے اور نہ حق کو حق کر کے درست کو غلط کر دیا اور غلط کو ٹھیک کر دیا، تو کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بھی گناہ میں ڈال دیتے ہیں خود بھی گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، کسی کے ہم نے فیصلے نہیں کرنے گئے، ہم ان کی مدد کریں ہیلپ کریں، ان کو علماء تک لے کر پہنچیں. دارالفتاء اہل سنت جگہ بجگہ جہاں جن شہروں میں واقع ہیں ان پر جو ہے وہ ان کے ایڈریس یہ مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً چلتے رہتے گئے، چھپے بھی گھومے گئے، آپ وہ حاصل کیجئے اور ضرور ان لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ رہنمائی کریں. دوسرا یہ کہ اپنا کوئی مسئلہ درپیش ہے، چاہے کاروبار کا ہے، تجارت کا ہے، یا نکاح طلاق کا ہے، تو ہم خود بھی براہ راست اس کو پھر جا کر سمجھیں. اگرچہ ہم نے اس کورس میں بھی ضمناً وہ بات سمجھ لی لیکن اب چونکہ درپیش ہو چکا ہے تو پھر ایک مرتبہ آپ، کیونکہ آپ جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ جو سمجھے ہیں واقعی صحیح سمجھے ہیں، کیونکہ اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، آدمی جائے گا تو اس کو فائدہ ہی ہوگا کہ میں ٹھیک ہی سمجھا تھا جو میں سمجھا تھا، پھر تسلی تشفی ہو جائے گی، بجائے یہ کہ ہم اپنے علم پر یا اپنے اس سیکھنے پر یہ اعتماد کریں اور اس غلطیوں کے اندر پڑ جائیں. تیسری بات، علم کی آفت تو وہ آپ نے سنا تکبر ہے، علم کی آفت ایک یہ کہ تکبر میں پڑ جائے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو عقیر جانے کہ میں نے کورس کر لیا ہے انہوں نے کورس ہی نہیں کیا ہوا، یہ مجھے کیا سمجھائیں گے، ہم کہیں مشورہ ہو رہا ہے اس میں ہم بولیں ان کو چھڑک دیں ان کو یہ کریں کہ بھائی یہ تو ہم نے سیکھا ہوا ہے آپ کو کیا پتا، تو یہ نہیں، بلکہ خود مل کر مدنی کام کو بھی بڑھانا ہے. اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ خود ہم علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے اس معاملے کو ہم نے سیدھی طرف لے کر جانا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں جاننا، دوسروں کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا. تیسری بات کہ علم کے حوالے سے علم تبھی نافع اور فائدہ مند ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے گا. اگر علم پر عمل نہیں ہے تو پھر ایک کورس نہیں درجنوں کورس کر لیے جائے, فرائض سیکھ بھی لیے عمل نہیں ہے. کیونکہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے بے باک ہونا, بے باکی. اگر خدا نہ خواستہ کسی میں بے باکی آ جائے تو پھر بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی. اس میں بے باکی, دلیری آ جانا, گناہوں کے حوالے سے بے باک ہو جانا, شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے بے باکی اور دلیری اس کے اندر آ جائے تو پھر علم کیا, لوگوں کو علم نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے؟ علم تو ہے نا, سب کو یہ علم ہے, اتنا فرض علم تو سارے سیکھے ہوئے, بچے بچے کو پتا ہے کہ دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے. لیکن کیا ہے, مسلسل جو گئے وہ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے گئے اور بکثرت لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, نمازیں ترک کرتے رہتے. تو علم کا آ جانا اچھی بات ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ علم کے ساتھ اس کے تقاضوں پر, اس کی شریعت کے احکام پر ہمیں عمل کرنا گئے تبھی اس کا فائدہ ہوگا. قیامت کے دن سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی گئے, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کہتے رہیں, جیسا ابھی ذکر کیا کہ پورا علم تو جو گیا وہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سیکھ لیا, میں نے سکھا لیا. بڑے سے بڑے عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے بھی پورے دینی معاملات کا احاطہ کر لیا, حدیثوں کا احاطہ کر لیا, پورے جو ہے وہ قرآن کے علوم کا احاطہ کر لیا. ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ چیزیں جو ہم سے شریعت کو مطلوب ہیں, تقاضا ہے کہ کم از کم اتنا سیکھیں, اس کے لیے چونکہ مدارس میں بھی ان کا ایک اچھا خاصا متبہا علم سکھایا جاتا گیا اور ان کورسز کے ذریعے بھی یہ علم حاصل ہوتے ہیں. پچھلے ہمارے فرض علوم کورس کی بھی ڈی وی ڈی میموری کارڈ کے ذریعے بھی, میموری کارڈ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی ایسی کئی چیزیں جو گئے وہ جن سے ہم بہت زیادہ علم سیکھنے میں جو گئے وہ کامیاب ہوں گے. ہم مشورہ تن کوئی معاملہ آتا ہے کسی کو ہم مشورے بھی ضرور دیں. زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس کو ہم کہیں کہ آپ ایک مرتبہ یہ زکوٰۃ کا بیان مکتبۃ المدینہ سے آپ لے لیں اور اس کو آپ سن لیجئے. اس کا فائدہ ایک جدا فائدہ ہوگا, بعض چیزیں سننے سے بہت اس کا ذہن جو ہے وہ بنے گا. اللہ کریم ہم سب کو اس پیارے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. یا اللہ اس فرض علوم کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یہاں پر آنا, نشستوں میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, علم دین کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے, علم دین کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے, علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین, علم دین کا صدقہ توسل طفیل ہم سب کی پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں دور فرما دے. الہ العالمین یا رحم الراحمین, ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما, ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما, ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما, ہمیں رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما, حرام کاموں سے, حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین, جو فرض علوم میں سیکھا مالک و مولا, جن فرائض پر عمل کرنے کا حکم ہے, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, جن چیزوں سے بچنا فرض ہے, یا اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حسد سے, بدگمانیوں سے, تکبر سے, ریاکاری سے, بخل سے, یا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں عاجزی انکساری عطا فرما. یا اللہ ہمیں سخاوت کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں حسن ظن رکھنے والا بنا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دے. یا اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دے. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. ان حاضرین میں سے جو بیمار ہیں, یا اللہ ان پر اپنی نظر رحمت فرما دے. مدنی چینل کے ناظرین جگہ بہ جگہ جہاں اس دعا میں شریک ہیں، یا اللہ یا رب العالمین سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، آفات سے، بلیجات سے، جادو سے، ٹونے سے ہماری حفاظت فرما دے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، دین و دنیا کی عزتیں عظمتیں عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. یا اللہ شکر کی دولت عطا فرما دے، نہ شکری سے ہمیں محفوظ فرما لے، کفران نعمت سے محفوظ فرما لے. یا اللہ تیری نعمتوں پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مالک و مولا، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما لے. یا اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما لے. الہ العالمین یا رحم الراغمین پیارے مدنی ماحول کو ترقیاں عطا فرما دے. یا اللہ دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول کو ترقیاں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما دے، علماء مشائخ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما دے. یا اللہ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے پیروں مرشد سے ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مدنی کافلوں کے مسافر بن کر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص کی دولت عطا فرما دے، ریاکاری سے ہمیں بچا لے، ریاکاری سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی علماء، مفتیان اکرام، مبلغین اس فرض علوم کورس میں بیانات کے ذریعے محنتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سوچتے رہے، جو مشورے دیتے رہے، مالک و مولا سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرما دے، دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرما لے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما لے. یا اللہ یا رب العالمین شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما، مدینہ پاک کی باد حاضری نصیب فرما. یا اللہ ان حاضرین یا ناظرین کے جو دلوں میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، سب کی نیک حاجتیں نیک مرادیں پوری فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی